نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سے پڑھ کے سنا جا رہا ہے آپ صلى الله عليه وسلم اسلام پیش کرتے ہیں کفار مکہ پر اور وہ لوگ کچھ سوالات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بےہودہ سوالات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیر اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو ہم ایک شے یعنی انہوں نے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ ہم آپ چاہیں تو سب سے زیادہ حسین عورت جو ہے آپ کی لے آئیں گے شادی کے لیے سونا چاندی مال جو چاہتے ہیں آپ اگر آپ حاکم بننا چاہتے ہیں بادشاہ بننا چاہتے ہیں بادشاہ مقرر آپ کو بنا لیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ کو منظور نہیں تو ہم ایک اور شے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کو منظور کیجئے وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی قوم نہایت تنگ دست ہے اور یہ شہر مکہ بھی بہت تنگ ہے ہر طرف پہاڑی پہاڑ ہیں سبزی اور شادابی کا کہیں نام نہیں ہے لہذا آپ اپنے رب سے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اس سے درخواست کیجئے کہ شہر کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دے تاکہ شہر میں وہ ساتھ ہو اور شام و عراق کی طرح اس شہر میں نہریں جاری کر دے اور ہمارے آبا و اجداد اور خصوصاً حسین بن کلاب کو زندہ فرمائے تاکہ ہم ان سے تمہارے بارے میں دریافت کر لیں کہ جو تم کہتے ہو وہ حق ہے یا باطل ہے اگر ہمارے آبا و اجداد نے زندہ ہونے کے بعد تمہاری تصدیق کی تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور ہم بھی تمہاری تصدیق کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ بےہودہ سوال سن کے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بھیجا گیا خدا نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے وہ تم تک پہنچا دیا ہے اگر تم اس کو قبول کرو تو تمہاری خوش نصیبی کیا پیغام تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اللہ تعالیٰ کو کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناؤ اپنے بتوں کو چھوڑ دو اللہ کی عبادت کرو تو تمہاری یہ خوش نصیبی ہے یہ اور اگر تم نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے پھر قریش نے کہا کہ اچھا اگر آپ ہمارے لیے ایسا نہیں کر سکتے تو آپ خدا سے اپنے ہی لیے دعا کیجئے کہ اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل فرمائے اور آپ کی تصدیق کے لیے ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو باغات اور محلات اور سونے چاندی کے خزانے عطا فرمائے جس سے آپ کا مشرف اور آپ کی بزرگی معلوم ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح آپ بھی طلب معاش کے لیے بازاروں میں آتے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ سے کبھی اس قسم کا سوال نہ کروں گا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا میں تو بشیر بشارت دینے والا نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں تم اگر مانو تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت ہے اور اگر نہ مانو تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے قریش نے کہا کہ اچھا تم اللہ سے دعا مانگو کہ ہم پر کوئی عذاب نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اختیار ہے کہ تم پر عذاب نازل فرمائے یا مہلت دیں اس پر عبداللہ ابن ابی کھڑا ہوا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے ام المؤمنین کی شفاعت سے آپ نے قصور معاف فرمایا یہ آیتیں آپ کے بھائی تو یہ صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی مگر آپ نے ایک بھی نہ منظور کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جاؤ اور وہاں سے اپنی نبوت اور رسالت کا پروانہ لکھا لاؤ اور چار فرشتے بھی تمہارے ہمراہ آئیں تمہارے ساتھ آئیں اور تمہاری نبوت کی علی اعلان شہادت دیں تو بھی ہم تمہاری تصدیق نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر گھر تشریف لے گئے وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ اگر یہ خاص خاص نشانیں جو قریش چاہتے تھے ہمیں ان کی بھیجنے میں کوئی معنی نہیں مگر صرف یہ کہ پہلے لوگوں نے بھی اس قسم کے معجزات دیے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لانے سے انکار کیا جو پہلے عمر گزر چکی ہیں انہوں نے بھی اپنے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے ان سے نشانیاں مانگی تو جب ان کو نشانیاں بتائیں گی تو پھر بعد میں بھی انہوں نے انکار کر دیا اس لیے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے اس طرح یہ لوگ بھی منہ مانگے معجزات دیے جانے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو قدیم سنت کے مطابق یہ لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کی برکت سے اس قسم کے تمام عذاب اٹھا دیے گئے ہیں کہ جو پہلی امت پر بھیجے گئے تھے ایک روایت میں ہے کہ قریش نے آپ سے یہ درخواست کی کہ کوہ صفا کو آپ سونا بنا دیں آپ نے ارادہ فرمایا کہ اس بارے میں اللہ سے دعا مانگیں جبرائیل امین تشریف لے آئے اور یہ فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو چاہتے ہو وہی ہو جائے گا جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے جو چاہتے وہی ہو جائے گا لیکن یہ سمجھ لو کہ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو پھر خیر نہیں اسی وقت ہلاک کر دیے جاؤ گے قریش نے کہا کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے قریش کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہ سارے سوالات جاہلانہ ہیں تو مشورہ کرنے کے لیے نظر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر علماء یہود سے آپ کے بارے میں سوال کریں وہ لوگ انبیاء کے علوم سے واقف اور پیغمبروں کی علامتوں سے آگاہ اور باخبر ہیں یہ دونوں مدینہ منورہ پہنچے اور یہود کے علماء سے تمام واقعہ ذکر کیا تو یہود کے علماء نے کہا کہ تم تین چیزوں کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا نمبر ایک وہ کون لوگ ہیں جو غار میں جا چھپے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے نمبر دو وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روح زمین کو چھان مارا نمبر تین روح کیا شے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان تینوں سوالوں میں سے اول اور دوم کا جواب دے دے اور تیسرے سے سکوت فرمائے یعنی خاموش رہیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی مرسل ہیں ورنہ کاذب ہیں بہرحال یہ دونوں مکہ واپس آئے اور قریش سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوالات پیش کیے آپ نے اس امید پر کہ کل تک اس بارے میں کوئی وحی ربانی نازل ہو جائے گی یہ فرما دیا کہ کل جواب دوں گا اس امید پر کہ کل اللہ تعالیٰ مجھے کوئی وحی نازل فرمائیں گے تو آپ نے فرما دیا کہ کل میں اس کا جواب دوں گا بہرحال لیکن بشریت تقاضے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اگر خدا کہنا بھول گئے چند روز کے انتظار کے بعد سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ بتفصیل ذکر ہے اور تیسرا سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی قل الروح من امر ربی یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح کی حقیقت تو تم سمجھ نہیں سکتے اتنا جاننا کافی ہے کہ روح ایک چیز ہے اللہ کے حکم سے جب بدن میں آ پڑے تو وہ جی اٹھا جب نکل گئی تو مر گیا تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے اس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کسی شے کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا مگر انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور ملا لو اور اگر بھول جاؤ تو جب یاد آئے تو اسے وقت کہہ لو تو معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے کوئی انسان کام کرنے لگے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے اور اگر بھول جائے اس وقت کہنا تو بعد میں کہہ دے کہ انشاءاللہ دل میں اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اگر ایک سال بعد بھی انشاءاللہ یاد آئے تو اس وقت کہہ لے تاکہ اس سہو اور نسیان کا تدراک ہو جائے ایک سال بعد بھی اگر یاد آئے تو پھر بھی انشاءاللہ کہہ لینا چاہیے کیونکہ حق تعالیٰ کی مشیت کو چھوڑ کر اپنی مشیت پر اعتماد کر کے یہ کہا کہ میں کل کو یہ کروں گا یہ خدا کے نزدیک ناپسند ہے. اس لیے اگر کوئی شخص فی الحال انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہے تو اس کی تلافی یہ ہے کہ جب یاد آئے اس وقت انشاءاللہ کہے تاکہ معافات کی تلافی ہو جائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ طلاق اور طاق حلف اور یمین میں بھی ایک سال بعد انشاءاللہ کہنا معتبر ہے. تو روح کی حقیقت میں علماء کے بہت سے اقوال ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس حقیقت سوائے اس علیم و خبیر کے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ روح کیا چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں اور اتنے زیادہ گھبرا جاتے ہیں کہ بہت پریشان ہونے لگتے ہیں. فرمایا کہ ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب ہیں. حضرت نے یہ قصہ سنایا کہ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ رمضان آنے والا ہے اب روزہ رکھنا پڑے گا. وہاں کے دیہاتی ایسے جاہل تھے کہ پوچھنے لگے کہ روزے میں کیا ہوتا ہے. تو مولوی صاحب نے کہا کہ صبح سے شام تک کھانا پینا کچھ نہیں ملے گا, بالکل بھوکا رہنا پڑے گا اور مغرب کے وقت روزہ کھولنا ہوگا. اچھا دیہاتی کہنے لگے کہ دن بھر کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا, پانی بھی نہیں ملے گا. کہا کہ نہیں بھائی. پھر پوچھا کہ روزہ فرض کیسے ہوتا ہے. مولوی صاحب کہنے لگے کہ مغرب کی طرف سے رمضان آتا ہے اسی وجہ سے روزہ فرض ہوتا ہے. انہوں نے چاند کا نہیں پوچھا, چاند کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا, مغرب کی طرف سے رمضان آتا ہے. جب دیہاتیوں نے پوچھا کہ رمضان کدھر سے آتا ہے تو یہ کہا کہ مغرب کی طرف سے آتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ رمضان کس دن آتا ہے. کہا کہ 29 یا 30ویں شعبان کو کہ جب سورج غروب ہونے کے بعد آتا ہے. تو بس مولوی صاحب تو چلے گئے اور 29 شعبان کو سب دیہاتی لاٹھی لے کر دوڑے کہ رمضان کو مارو, روزہ فرض ہی نہیں ہوگا ہمارے اوپر. اب رمضان کو لاٹھی سے مارنے کے لیے سب لوگ گاؤں سے باہر نکلے تاکہ رمضان آئے اور نہ روزہ فرض ہو. مولوی صاحب سے پوچھ ہی لیا تھا کہ رمضان مغرب کی طرف سے آئے گا. بہرحال جب وہ مغرب کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ ایک اونٹ والا آ رہا ہے اور سورج بھی اسی وقت ڈوب رہا تھا. انہوں نے پوچھا کہ اے اونٹ والے بھائی آپ کا نام کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا نام تو رمضان علی ہے. بس وہ سمجھا رہے یہی ہے رمضان جو روزہ فرض کرے گا ہمارے اوپر. یہ پٹائی اس کی بےچارے کی کرنے لگے تو وہ تو وہاں سے بھاگا جائے بچا کر کہ پتہ نہیں مجھے لوگ کیوں مارنے لگے ہیں. ایک مہینے کے بعد جب مولوی صاحب پھر آئے آواز کہنے لگے اور فرمایا کہ بھائیو تم لوگوں نے روزہ رکھا. کہنے لگے کہ ہم نے تو رمضان کو آنے نہیں دیا, ہم نے اس کو مار مار کے بھگا دی یہاں سے. تو رمضان ڈرنے کا مہینہ نہیں ہے بھائی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو جس طرح بیان کیا ہے یہ بھی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے. وہ حاکم صرف نہیں ہے بلکہ ارحم الراحمین بھی ہیں. بھائی جو حاکم ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے تو مارشاء اللہ کی کسی بات کرتا ہے نا روزہ رکھنا پڑے گا, خبردار کھال کھینچوا دوں گا, بوسا بھر دوں گا, پٹائی کر دوں گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے. یعنی گھبرانا مت, یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگوں پر روزے کے فرض ہونے کا تذکرہ کرنا اپنے غلاموں پر روزے کو آسان کرنے کی تدبیر اللہ نے بتا دی ہے. کہ روزہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ سحر سے لے کر غروب آفتاب کو خالی پیٹ رہنے سے کوئی مر نہیں جائے گا. تم میں سے پہلے بھی لوگ روزے رکھ چکے ہیں, روزے بھی رکھے ہیں انہوں نے لیکن زندہ رہے. لہٰذا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم پریشان نہ ہونا, مشقت تھوڑی سی ہے لیکن اس کا انعام بہت بڑا ہے. جس کو دنیا میں بڑا انعام بھائی ملنے والا ہوتا ہے تو بڑی مشقت اٹھاتا ہے, مثال کے طور پہ اس گرمی کی شدت ہے, جون کا مہینہ شدت گرمی کی ہو رہی ہے, لو چل رہی ہے, حکومت اعلان کرتی ہے جو یہاں سے لے کے کماری تک پیدل جائے گا اس کو ایک پٹرول پمپ کا پلاٹ دیا جائے گا, 50 لاکھ کی مالیت ہوگی اس کی, مفت میں ملے گا. تو بتاؤ بھائی اس وقت کتنے لوگ ہیں جو اے سی میں بیٹھے ہوں گے, لیکن وہ کیا کریں گے, اے سی کی ایسی تیسی کر کے کہیں گے, اے سی تیری ایسی کی تیسی, اور ہم چل رہے ہیں تو سب اے سی بند کر کے پیدل چلیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں پتا ہے کہ ہمیں 50 لاکھ کا پلاٹ ملنے والا ہے. تو انسان مشقت اٹھا لیتا ہے دنیا کے کاموں میں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بشت زیور میں روزے کے بارے میں لکھا ہے کہ روزے داروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے نیچے بلائے گا, خاص طور پہ روزے داروں کو, اور فرمائے گا کہ اے رمضان کے روزے رکھنے والوں, تم ہمارے مہمان ہو, کیونکہ تم نے اپنا پیٹ جلایا تھا, کھانا ہوتے ہوئے بھی ہمارے خوف سے نہیں کھایا تھا, تم ہمارے عرش کے نیچے آؤ, تمہارے لیے دسترخوان بچھایا جائے گا. سبحان اللہ, کیسی بڑی بشارت ہے میرے دوستوں یہ لوگوں کے لیے جو رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں. قیامت کے دن جب اور لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور سورج کی گرمی سے کھوپڑی کھول رہی ہوگی, تو روزے داروں کے لیے عرش کے سائے میں دسترخوان بچھایا ہوگا. جہاں عرش کا سایہ, میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں عرش کا سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا, جہاں حساب ہوگا وہاں عرش کا سایہ نہیں ہوگا. تو عرش کے سائے میں بلانا یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیں گے, ان کا حساب نہیں لیں گے. سبحان اللہ, کیسی بڑی نعمت ہے میرے دوستوں. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں, فرحتان, دو خوشیاں, ایک دنیا میں افطار کے وقت, دوسری قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. فرحتان, دو خوشیاں ہیں جب انسان افطاری کرتا ہے, اور افطاری کرتا ہے جب انسان تو اس کا چہرہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے, اور جو روزہ نہیں رکھتا اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. افطار میں روزہ دار کو اتنا مزہ آتا ہے کہ روزہ جو روزہ رکھتا نہیں ہے وہ اس چیز سے محروم رہتا ہے. افطاری کے وقت روزے دار اور غیر روزے دار کے چہرے سے پہچان لو گے. اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا لیکن پھر بھی کھا رہا ہے کہ یار دہی بڑے کون چھوڑے, تو اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ ظالم نے روزہ نہیں رکھا. روزے دار کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے دوستو, ایک چمک ہوتی ہے. اب ایک بات یہ ہے کہ بھائی افطاری کی دعوتوں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے. کہیں افطاری کی دعوت ہو جس کا نام کہتے ہیں کہ افطار پارٹی ہے, وہاں سموسے دہی بڑے وغیرہ ہر قسم کی ڈش اور فش ہوتی ہے, لہذا کبھی بھی افطاری کے لیے جماعت کی نماز مت چھوڑیں. تھوڑی سی کھجور وغیرہ سے افطاری کر کے پانی پی لیں, مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کے آئیں اور اطمینان سے کھائیں. جلدی جلدی کھانے میں مزہ بھی نہیں آتا, لہذا دعوت دینے والے سے پہلے ہی یہ طے کر لیں کہ بھائی ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے پھر آ کے افطاری کریں گے, جتنا سامان آپ نے بنایا ہم خوب کھائیں گے, خوب سمٹیں گے, کوئی کوتاہی نہیں کریں گے, تاکہ میزبان کو چیز کا غم نہ ہو کہ ہم نے اتنی مشقت سے بنایا ہے اور یہ سب جو ہے ضائع نہ ہو جائے کہیں. اس لیے پہلے سے اس سے بات کر لو کہ ہم جماعت سے نماز پڑھ کر آئیں گے پھر آ کے خوب کھائیں گے. چاہے اگر کھانا نہ کھائیں آپ, افطار یہی کھانے بس, لیکن افطاری میں اتنا کیا کہتے ہیں, اتنا کھانا جس سجدے میں میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے کہ سجدے کرتے وقت وہ دہی بڑا نکلنے لگے, یہ جائز نہیں ہے. خود تو سجدے میں جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, لیکن اتنا ٹھوس لیا کہ سجدے میں جا کے دہی بڑا کہتا ہے کہ دہی بڑا ہے, سب دہی بڑا نکل رہا ہے. اتنا نہیں کھانا میرے دوستوں, تو اتنا کھانے کی ضرورت کیا ہے, اتنا کھاؤ کہ بھائی تراویح پڑھ سکو, یہ نہیں کہ کھا کے نیند آ گئی اور عشاء اور تراویح سب غائب ہو گئی. کھٹی ٹکارے آ رہی ہیں, چورن کھا رہے ہیں, پھر حکیم صاحب کے پاس جانا پڑ رہا کہ حکیم صاحب کوئی دوائی دے دیجئے, بہت زیادہ بدہضمی ہو گئی ہے, سیون اپ پینی پڑ رہے. تو دوستو اس طرح سے معدے کو تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں ہے. جو لوگ عاشق نیند ہیں یا نیند کے بادشاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی سحری کھا لیں گے. اب سحری کی فضیلت کتنی ہے, جو لوگ سحری نہیں کرتے تو کتنی بڑی نعمت سے محروم رہ رہے ہیں وہ لوگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جو سحری کھاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت برستی ہے, فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیسی بڑی نعمت ہے اللہ کی رحمت برستی ہے فرشتے ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کا عجیب معاملہ ہے جیسے شادی بھی ہو رہی ہے اور کھجوریں بھی بٹ رہی ہیں سحری کھانے کا مزہ بھی آ رہا ہے اللہ کی رحمت بھی برست رہی ہے دعائیں فرشتے دعائیں بھی کر رہے ہیں دعائیں بھی کر رہے ہیں فرشتے دعائیں بھی کر رہے ہیں تو سحری کے وہ شیطان یہ ڈراتا ہے کہ دن بھر کیسے پار ہوگا بھائی مغرب تک تو کھانا ہی نہیں ملے گا اس لیے خوب سحری ٹھوس لو ڈبل سٹوری میرے شیخ فرمایا ڈبل سٹوری بھر لو فرسٹ سٹور گراؤنڈ فلور بھی بھر لو فرسٹ فلور بھی بھر لو اور اگر بیسمنٹ بھی خالی ہے اس کو بھی بھر لو کھانے سے اتنا کھایا کہ دن بھر کھٹی ٹگارے آتی رہی اتنا نہ کھاؤ بھائی اللہ پر بھروسہ رکھیں اتنا کھاؤ جو ہضم ہو جائے طاقت زیادہ ہوتی ہے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جن لوگوں نے زیادہ کھایا اس خوف کے بھوک نہ لگ جائے تو وہ زیادہ کمزور ہو گئے کیوں میدا خراب ہو گیا ڈگارے آنے لگی کمزوری زیادہ ہوگی تو سحری کھانا سنت ہے اور اگر اتنا ضروری ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واجب کر دیتے تو سنت میں اتنی زیادہ محنت مت کرو کہ ٹھوسنا ٹھوسنا بس ٹھوستے ہی رہنا ہر وقت ایک کھجور کھا کر پانی پی سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے اگر سحری میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو یا بھوک نہ ہو تو بھائی ایک گھونٹ پانی سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سنت کو اتنا آسان فرما دیا پھر ہم کیوں اتنی زیادہ زحمت کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ روزے کو آسان فرماتے ہیں تو رمضان شریف کے بعد عید کا چاند نظر آئے دو قسم کے لوگ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ایک وہ لوگ جنہوں نے آہ وزاری کر کے گریہ وزاری کر کے رو کے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ پاک کو خوش اور راضی کر لیا اور اپنے گناہوں کی معافی کرا لی یہ بخشے بخشائے لوگ ہیں یہ بامراد لوگ ہیں اور کچھ لوگ نامراد ہوں گے جس دن عید کا چاند نظر آئے گا تو ایک طبقہ ایسا ہوگا جو نامراد ہوں گے جس نے اس مبارک مہینے میں بھی گناہ نہیں چھوڑے دوستو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کر کے ان کو رو رو کر راضی نہیں کیا ہوگا اور ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نالائکوں کے لیے بدعا بھی فرمائی ہے ایک مرتبہ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین دوسرا قدم رکھا بھی فرمایا آمین تیسرا قدم رکھا فرمایا آمین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج تو بڑی عجیب ہم نے بات دیکھی یہ تو کیا ماننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے تین بد دعائیں دی جن پر میں نے آمین کہا پہلی بد دعا وہ شخص نامراد ہو جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت نہ کمائے اپنی جنت حاصل نہ کرے ایسے شخص کو اللہ نامراد کر دے میں نے کہا آمین جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین بھی شامل ہے دوستو دعا کس کی سید الملائکہ آمین کس کی سید الانبیاء ایک فرشتوں کے صدار سردار کی دعا اور آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبروں کے سردار ہیں تو دوستو کہ کیسی دعا قبول نہیں ہوگی لایا جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں آج ہی عہد کر لیں ہم کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو حجر کریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے دوسری بد دعا دی کہ وہ شخص نامراد ہو جو آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہیں بھیجے آپ نے فرمایا کہ آمین کنجوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ بھیجے تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بد دعا یہ دی کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اللہ سے رو کر اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرائے وہ بھی نامراد ہے تو میں نے کہا آمین رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا اور رو رو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رب کو نہیں منایا اپنی بخشش نہیں کروائی تو آپ نے فرمایا کہ اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا لہذا اس رمضان میں میرے دوستو اپنے اللہ کو رو رو کر راضی کرنے کی فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرضیت روزے کا بیان فرماتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے اس کے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی ہو جاؤ یعنی تم کو نفس اور شیطان کی غلامی سے نکلنے کی مشق ہو جائے. جب تم دن بھر حلال نہیں کھاؤ گے تو حرام کام یعنی گناہ کیسے کرو گے؟ بتاؤ بھائی, پانی پینا حلال ہے نہیں, روٹی کھانا حلال ہے نا, لیکن اس مہینے تم کو حلال چھوڑانے کی مشق کرائی جا رہی ہے تاکہ تم حرام کو آسانی سے چھوڑ دو. جی ابھی مولانا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جو رمضان میں روزہ رکھے پیٹ میں روٹی نہیں پیٹ میں چارہ نہیں, جیسے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیٹ میں پڑا چارہ تو اچھلنے لگا بےچارا, لیکن روزے میں جب پیٹ میں روٹی نہیں بوٹی بھی نہیں, اس کے باوجود بھی اگر کوئی روزہ رکھ کر وی سی آر ٹی وی گندے پروگرام انٹرنیٹ پہ جانا عورتوں کو یا کسی امرد کو بری نظر سے دیکھنا, سمجھ لو اس ظالم کی اصلاح نہیں ہو سکتی, اس کو تقوی والی حیات نہیں مل سکتی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقصد کو پاشپائر کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ روزے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں لعلکم تتقون, یعنی روزہ اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ تم گناہ چھوڑ دو اور تم کو تقوی والی زندگی نصیب ہو جائے, مگر تم گناہ کر کے روزے کی فرضیت کے مقصد کو فوت کر رہے ہیں. دوستو کسی کے پیٹ میں روزہ ہو پھر بھی وہ عورتوں کو دیکھتا ہے, وی سی آر دیکھتا ہے, یہ دل میں گندے گندے خیالات پکاتا ہے نا, تو یہ شخص لعلکم تتقون کے خلاف کر رہا ہے کام نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ, روزے میں تمہارے نفس کی حلال غذا بھی ہم نے روک دی تاکہ تمہارے نفس کا شکنجہ جو ہے وہ ڈھیلا ہو جائے, نفس دشمن کے ہتھ کنڈوں سے تمہاری روح آزاد ہو جائے. لیکن پیٹ میں غذا نہیں, بھوک اور پیاس ہی نڈال ہے, مگر وار سرکش انسان تو پھر بھی اپنے گناہوں کے تقاضوں میں مست ہے, گناہ کر رہے ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ حیدرآباد میں شیر جنگل میں گئے تو وہاں چڑیا گھر میں وہاں شیر دیکھا کہ بہت دنوں سے اس کو کھانا نہیں دیا, گوشت نہیں ملا اس کو, تو اس قدر نڈال طبیعت اس کی ہو گئی, اتنا کمزور ہو گیا وہ کہ جیسے اس کو تو سانس لینے میں بھی مشکل معلوم ہو رہی تھی. اس کو بھوکا اس لیے رکھا جاتا تاکہ وہ حملہ نہ کر سکے. تو رمضان میں نفس کو اس لیے بھوکا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ گناہوں پر حملہ کر کے انہیں دبوچ نہ سکے. اس لیے رمضان شریف میں انسان کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے, ذکر تلاوت نوافل عبادات میں مشغول رہنا چاہیے. شاہ ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ اپنی رعایا کو دوست کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, کہتا ہے کہ یہ سب ہماری رعایا ہے. زمیندار تک ایسے لوگ کو دوست کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین ہے اور ہماری زمین پر یہ سب ہمارے بسائے ہوئے لوگ ہیں, یہ دو بھی ہجام وغیرہ سب ہمارے بسائے ہوئے ہیں, تو وہ بھی نہیں دوست کہنے کے لیے تیار ہوتے, وہ بھی شرماتے ہیں. لیکن وارے میرے اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہایت حقیر شے سے پیدا کر کر انسان بنایا, پھر ایمان سے نوازا, پھر فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو تو ہم بغیر کسی بین الاقوامی اصول کے لحاظ کیے ہوئے تم کو اپنا دوست بنائیں گے. سبحان اللہ, ہم تمام قوانین سے بالا تر بین الاقوامی سلاطین اپنے رعایا کو اپنا ولی یا دوست کہنے نہیں کہتے, لیکن اے میرے غلاموں, اے میرے بندو, ہم تمہیں اپنا ولی بنانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ہم کریم ہیں اور تمہیں اپنی دوستی کا تاج پہنانے کے لیے تیار ہیں, بشرط یہ ہے کہ تم نفس و شیطان کی غلامی سے نکل جاؤ, نافرمانی گناہوں کو چھوڑ دو. تو اس ایک مہینے کی ٹریننگ اور ایک مہینے کی مشق کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جس کا رمضان جتنا اچھا گزرے گا, تقوی کے ساتھ گزرے گا, اللہ والی حیات کے ساتھ گزرے گا, تو اس کی برکت سے انشاءاللہ 11 مہینے تک رہیں گے اس کی برکات. اور اگر رمضان کی بے حرمتی کی, گناہوں سے اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی, تو 11 مہینے اس کا وبال بھگتنا پڑے گا. دوستو اس لیے خدا کے لیے, اللہ کے لیے آج سے ہم ارادہ کر لیں, بلکہ ابھی ارادہ کر لیں کہ اس پورے مہینے میں ایک گناہ نہیں کریں گے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, کیا پیارا شعر کہا, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سمر گیا لہذا ابھی توبہ کر لیں آج سے عہد بھی کر لیں کہ کسی نامحرم عورت کو نہیں دیکھنا بد نظری نہیں کرنا وسیار نہیں دیکھنا غیبت نہیں کرنا بے پردہ نہیں بولنا شرعی پردہ کا اہتمام کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا یہاں تک کہ اپنے دل کو جو اللہ کا گھر ہے اس میں بھی گندے خیالات نہیں لانے تو دل میں ایک مہینے کا معاہدہ تو کرو میرے دوستو ایسا نور آئے گا کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی اس نور سے محروم ہونے کو دل نہ چاہے گا جی جو بڑی روشنی میں رہ لیتا ہے میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو شخص بڑی روشنی میں رہ لیتا ہے 1000 پاور کے بل میں تو پھر وہ 40 پاور کے بل میں اس کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوگی ایک مہینے کا تقوی کے بڑے بل میں رہ لو ایک مہینے کے لیے نفس کو آسانی سے منا لو کہ بھائی کیا ہے نفس سے معاہدہ کرنا ہے معاہدہ کر لو کہ نہ بد نظری کریں گے نہ جھوٹ بولیں گے نہ غیبت کریں گے اور خواتین یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم ایک مہینے بے پردہ نہیں نکلیں گے پردے سے نکلیں گے جھوٹ بھی نہیں بولیں گے کسی کی غیبت بھی نہیں کریں گے گھر میں ٹی وی وی سی آر ٹیلی ویژن سب بند کر دیں گے نہیں دیکھیں گے نہیں چلنے دیں گے ایک مہینے کا معاہدہ کر لو ہر روز اللہ سے کہو کہ اے اللہ ہم یہ مہینہ تقوی سے گزار رہے ہیں آپ اس مہینے کا تقوی قبول کر کے 11 مہینے کے لیے بھی ہمیں متقی بنا دیجیے اس کو اس مہینے کا حق یہی ہے کہ رمضان مبارک مہینے کے لیے آج ہی سے تیار ہو جائیں مستعد ہو جائیں نفس کے گھوڑے کی لگام زبردست ٹائٹ کر دی جائے تاکہ ایک مہینے اللہ کے نام پر فدا رہے ایک مہینے کے لیے انشاءاللہ تعالی نفس مان جائے گا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ کہ چلو بھائی مولوی صاحب کی بات مان ہی لیتے ہیں ایک مہینے کا معاملہ ہے انشاءاللہ اس کا اثر انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ایک مہینے جب تقویٰ کے ساتھ رہیں گے تو نور دل میں پیدا ہوگا ہے نا رمضان بعد بھی گناہ کی ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ اندھیروں سے مناسب ختم ہو جائے گی اور کیا آگے جو ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ احترام رمضان کے صدقے میں یعنی تقویٰ فی رمضان کی برکت سے تقویٰ فی کل زمانہ دے دیں ہمیں ہے کہ ہمارے مہینے کے اس نے اتنا احترام کیا ہے چلو اس کے 11 مہینے تقویٰ کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحم سے ہمیں اس چیز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کتنا آسان راستہ ہے دوستو تو لوگ آج ہی سے میرے دوستو ہم سب آج ہی سے نفس ایک مہینے کا معاہدہ کر لیں تقویٰ کے بڑے پاور کے بل میں رہنے کی مشق کر لیں قبولیت کے اوقات میں دعا بھی کرتے رہیں تو اس مہینے میں تقویٰ سے رہنے کی مشق کر لیں اور اپنی نگاہوں کی اتنی زیادہ حفاظت کریں کہ پورے مہینے میں ایک نظر بھی خراب نہ ہو اللہ تعالیٰ کریم ذات سے امید ہے کہ اللہ رمضان مبارک کے اکرام کی برکت سے ہمیں باقی 11 مہینے میں بھی تقویٰ عطا فرما دیں گے دوستو ہے نا اللہ اکبر تو بھائی اس مہینے میں تلاوت ذکر فکر کرنی چاہیے رمضان کی عظمتوں کی قدر کرنی چاہیے دوستوں سے فضول بات چیت چھوڑ دیں اخبار پڑھنا چھوڑ دیں تلاوت اور ذکر فکر میں لگ جائیں اشک بار آنکھوں سے اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ سے سب کچھ مانگیں اور بعد میں ایک جملہ جو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بہت ہی درد بھرے دل سے فرماتے ہیں کہ اے خدا ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں اور جن اعمال سے آپ ملتے ہیں ان اعمال کی توفیق بھی مانگتے ہیں اب وہ اعمال کیا چیز ہیں وہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس مہینے میں جو حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس مہینے کی کثرت سے کرنے والے اعمال ہیں نمبر ایک کلمہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا نمبر دو استغفار کی کثرت چلتے پھرتے اللہ معاف فرما دیجیے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعرہ لگا کے فرماتے رہتے تھے یا ربی معاف فرما دیجیے ہر وقت استغفار کی کثرت ہو اور کثرت سے جنت مانگنے کی دعا کرنا دوزخ سے کثرت سے پناہ مانگنے کی دعا مانگتے رہنا اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے حدیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا اے اللہ میں آپ سے جنت کے سوال کرتے ہوں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جنت والے اعمال کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تو بھائیو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورے مہینے یہ دروازے کھلے رہتے ہیں ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی پورے مہینے بند نہیں ہوتا اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور تمام مہینے یہ دروازے بند رہتے ہیں اس میں سے کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور رمضان شریف کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کیا اے بلائی اور نیکی کے تلاش کرنے والے یعنی نیکی کا ارادہ کر نیکی کا ارادہ کر اچھے کام کا ارادہ کر گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر اور خوش ہو جا اور اے بدی کا قصد ارادہ کرنے والے رک جا نافرمانی نہیں کر گناہ نہیں کر اپنے حالات پہ غور کر اور ان کا جائزہ لے یہ بھی آواز لگاتا ہے کہ کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کر لی جائے کوئی دعا مانگنے والا ہے اس کی دعا قبول کی جائے کوئی ہم میں سے کسی چیز کے متعلق سوال کرنے والا ہے تو اس کا سوال پورا کر دیا جائے اللہ تعالیٰ یہ روزانہ آواز لگاتے ہیں میرے دوستو ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے سحری کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں جلدی تھوڑا جلدی اٹھ جائیں اٹھ کے وضو کر لیں دو رکعت تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے اللہ کو مانگ لے اللہ کی محبت مانگ لے جو اللہ مل جائے گا تو دوستو سب کچھ مل جائے گا اپنی اصلاح اپنی اولاد کے لیے گھر والوں کے لیے متعلقین سب کے لیے پوری امت کے لیے اپنے اللہ سے مانگ لے اور رمضان شریف کے مہینے میں روزانہ رات کو روزہ افطار کرتے وقت 60,000 آدمی جہنم سے بری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 60,000 آدمی جہنم سے بری فرماتے ہیں جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں جہنم سے بری فرماتے ہیں کہ جو مجموعی طور پر جتنی تعداد پورے مہینے میں آزاد فرماتے ہیں یعنی 60,000 30 مرتبہ جن کی تعداد کتنی ہوئی وہ 60 ضرب 30 کتنی ہو جائے گی 18,00,000 اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں عید کے دن حضرت حسن سے روایت فرماتے ہیں کہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ہر شب میں 6,00,000 آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں اور جب رمضان مبارک کی آخری شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں آدمیوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں جتنی تعداد میں آج رات تک پورے مہینے میں آزاد فرمائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رمضان مبارک کی فضیلت کے متعلق ایک بہت طویل اور جامع روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10,00,000 آدمی کو جہنم سے بری فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں اللہ تعالی ان کو آزاد فرماتے ہیں اس لیے میرے دوستو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور ہر ایک لمحہ اس مہینے کا اتنا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحموں سے ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے ایک سبحان اللہ پڑھ لیا کتنا اجر ملیا کثرت سے قرآن پاک کا اس مہینے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے ہمارے بزرگوں نے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو 63 قرآن پاک ختم فرماتے تھے رمضان کے مہینے میں اور میں نے موجودہ شیخ کو دیکھا الحمدللہ جب اللہ نے مجھے توفیق دی وہاں حاضری کی تو ڈھاکہ میں ہی میرے شیخ حضرت عارف بلّہ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام برکاتہم روزانہ کا معمول کثرت سے تلاوت پاک کثرت سے تلاوت پاک قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. عجیب و غریب انوارات محسوس ہوتے ہیں اللہ تعالی, وہ بشرط یہ کہ انسان ہر گناہ سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرے. اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس رمضان مبارک کے مہینے کی برکات سے انوارات سے خوب مالا مال فرما دے, سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اللہ سے جڑ جائیں, اللہ سے رشتہ مضبوط کر لیں. چند دن کی محنت ہے, کوشش ہے, اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہمیں کوئی جدا بھی کرنا چاہے مر جائیں لیکن اللہ سے جدائی برداشت نہ کر سکیں. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا رحم الراحمین.